انشاءاللہ تعالی. کیوں میں ان آیات کو زیادہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں, پہلے میں ان کی وجہ آپ کو بتا دیتی ہوں, جو ان کے بارے میں روایات ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ دیکھیں ہم اس وقت سے پڑھ رہے ہیں حلال اور حرام کی باتیں, تو تقریباً 2-3 رکوعات پچھلے گزر چکے ہیں اسی ایک ٹاپک پہ, کہ دیکھیں انسان نے ساری زمین اور آسمان اور کائنات کے پیدا کرنے والے احکم الحاکمین کا جو قانون ہے اس کو چھوڑ کے, تو اپنے جو کسی نے بھی ادھر من گھڑت جو بھی کوئی باتیں بنا لی, جو رسمیں بنا لی, ان کو دین بنا لیا. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو حلال کر لیا, اور جن کو اللہ نے حلال کیا ان کو خود ہی اپنے اوپر حرام کر دیا. تو یہ ساری باتیں اتنی دیر سے چل رہی ہیں. اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے واقعی حرام کیا, تم کن چیزوں کا پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے, یہ ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا چیز حرام ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ یہ ان آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ یہ ہے صراط مستقیم, جس کو ہم کہتے ہیں نا ہر وقت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. آج آپ پڑھیں گے صراط مستقیم کیا ہے, سیدھا راستہ کیا ہے جس پہ چلنے کا حکم ہے, اور اس میں آپ کو پتا چل جائے گا واقعی جو چیز حلال ہے اور جو چیز حرام ہے, جو چیز جائز ہے اور جو چیز ناجائز ہے, اور کس چیز کو اہمیت دی گئی ہے. اپنی طرف سے فیصلے نہ کرو. اور اس میں آپ دیکھیں گے ایسے نہیں کہا گیا نہیں یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا, ایسے نہیں کہا گیا, بلکہ بعض چیزوں کو کہا گیا کہ نہیں کرنا, اور بعض چیزوں کو پوزیٹو وے میں کہا گیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو, اس طرح سے کر کے کہا گیا. حضرت کعب احبار جو تھے وہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے, پہلے یہودی ہوتے تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں یہ 10 حرام چیزوں کا بیان ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروعات ہوئی تھی. یعنی تورات میں نا بسم اللہ کے بعد یہی باتیں تھیں, یہی آیات تھیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں. تو یہی وہ 10 کمینڈمنٹس ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئے, ایکسیپٹ یہ کہ جو آخر کا میں آپ کو بتاؤں گی اس کی نمبر 10 اس کی جگہ پہ تورات میں کیا تھا کہ سبت کے دن کی تعظیم کی جائے, باقی 1-9 سارے وہی ہیں. اسی طرح مفسر القرآن ہیں عبداللہ بن عباس, وہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا, اور جن پر آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتیں متفق رہی ہیں. سبحان اللہ, کسی شریعت میں یہ چیزیں منسوخ نہیں ہوئی. کوئی چیز کسی مذہب میں کسی شریعت میں کسی ملت میں, سبحان اللہ, ان چیزوں میں سے آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک ان میں سے کوئی چیز کینسل نہیں ہوئی, کوئی کسی شریعت میں کسی ان میں سے کوئی چیز مسنگ نہیں تھی. ہر ایک کو یہی باتیں بتائی گئیں, یہی حکم دیے گئے. اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, سوچیں پہلے انسان سے لے کے جب انسانیت شروع ہوئی تھی تب سے لے کے آج تک یہی حکم ہے. تو یہ تو سب کے لیے ہے پھر, اس کا مطلب کرسچن کے لیے, یہودی کے لیے, ہر ایک انسان کے لیے یہ حکم ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود انہوں نے فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے, ان میں وہ وصیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت کو دی ہے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, یہ حاکم نے روایت کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ قل تعالی سے 3 آیتوں تک تلاوت کر کے فرمایا, تم میں سے کون کون ان باتوں پر مجھ سے بیعت کرتا ہے. بیعت میں کوئی شرائط ہوتی ہیں نا, کسی چیز اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے نا لوگوں سے, عورتوں سے بھی بیعت لی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون کون ان باتوں پہ مجھ سے بیعت کرتا ہے. اب ہم بھی دیکھ لیں کہ کیا ہم ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے پہ راضی ہوتے ہیں. پھر فرمایا, جس نے اس بیعت کو اپنا لیا اس کا اجر اللہ کے ذمے, اور جس نے ان میں سے کسی بات کو توڑ دیا, ایک بھی کلاز کو توڑ دیا. دیکھیں مثال کے طور پہ, فار ایگزامپل کلاز نمبر 2 ہے, ابھی ہم نمبرز بھی لگا لیں گے اس پہ کہ کیا کیا نمبر ہیں. دس باتیں ہیں. تو فار ایگزامپل کوئی ایک کلاز توڑ دیا, مثلا اس میں آتا ہے کہ تم فحاشی کے پاس نہ جاؤ, کل اس کے قریب نہ جاؤ, اس کلاز کو اس نے توڑ دیا, تو کیا ہوگا؟ کوئی ایک بھی توڑ دیا. اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو دنیا میں ہی اس کی سزا, شرعی سزا جو ہے اسے مل جائے گی, یا اللہ تعالیٰ آخرت تک اسے مہلت دے گا. پھر رب کی مشیت پہ ہے کہ اگر چاہے تو سزا دے دے, چاہے تو معاف کر دے. یا تو دنیا میں اس کو سزا مل جائے گی, یا ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ سے بہت معافی مانگے, دنیا میں سزا نہیں ملتی اس کو, تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو نہیں معاف کرے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اس کا مطلب ہے کوئی سیریسلی ان کو لینا, یہ کوئی آپشنز نہیں ہے, آپشنل باتیں نہیں ہیں کہ اگر آپ نے کرنی ہے کر لیں, نہیں کرنی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر کر لیں گے تو ثواب ہے, نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جن کے بارے میں پوچھ ہونی ہے, جن میں سے ایک بھی چیز کو چھوڑا تو دنیا میں اس کی یا تو سزا ملے گی یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی تو پھر آخرت میں اس کو سمجھے کہ وہاں پہ معاملہ آپ چھوڑ دیا گیا, وہاں تک معاملہ لے جایا جائے گا, وہاں کی کورٹ تک, بڑی کورٹ تک, تو پھر سوچیں کہ وہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. دوسری ایک میں بہت اہم بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ جب ہمیں کہیں سے آرڈر آتا ہے, آرڈر کیا, مثلاً کوئی بات کوئی کہتا ہے, فار ایگزامپل کوئی کلرک ہے, کوئی کلرک ہے آپ کے آفس میں, وہ کوئی بات کہتا ہے کہ بھئی یہ کرتے ہیں میڈم, یہ کام کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا ابھی میں کر دوں گی, اب آپ کا دل ہے تو کر دیے, جب فارغ ہوں گی کر لوں گی, یا کل تک کروں گی, پرسوں تک کروں گی, جو بھی ہے. لیکن جب آپ کو باس کی طرف سے, آپ کی مینجمنٹ کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے, ایسے کرنا ہے اور یہ کام کر کے دیں, تو آپ چاہے رات کو بیٹھنا پڑے, دن کو بیٹھنا پڑے, آپ کیا کہتے ہیں, یہ اوپر سے آرڈر آیا, آپ کہتے ہیں اوپر سے آرڈر آ گیا, اب یہ کام نہیں ہوگا اور اس طرح نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہاں سے آپ نے کہا یہ بات, کہتے ہیں اوپر سے آرڈر آیا. اس کو ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں, اس کو ہم وقت پہ پورا کرتے ہیں, اور جب کوئی کہے تو ہم کہتے ہیں اوپر سے آرڈر آیا, بس اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے, دوسرا سمجھ جاتا ہے اٹس ویری سیریس. اب اس بات کو ہم ایسے ہی لائٹلی نہیں لے سکتے, یہ تو اوپر سے آرڈر صرف انسانوں کا آرڈر ہے نا, یہ جو آرڈرز آ رہے ہیں نا, یہ اوپر سے, واقعی اوپر سے آ رہے ہیں, یہ اوپر والے کا آرڈر ہے. اس کو ہم کتنا سیریسلی لیں گے خود سوچیں, یہ کوئی چھوٹے موٹے کسی انسان کا آرڈر نہیں ہے, یہ اوپر سے آیا ہے آرڈر. اوپر سے آرڈر آ گیا تو اب ہمیں ماننا ہے, اس میں چوائس نہیں ہے, اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہے. اوکے نمبر ون تو میں کر لوں گی, وہ تو آسان ہے یہ, لیکن نمبر ٹو نہیں, یہ بہت مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا اس میں, صحیح ہے نا. اللہ تعالیٰ ان آیات کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بہت ساری تفصیل ہے ان میں, ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے قل, کہہ دیجئے, اے نبی آپ کہہ دیں ان کو, تعالو آؤ. اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا, تعالو علو سے ہے, اوپر کوئی کھڑا ہو, بلندی پہ کوئی کھڑا ہو اور وہ بلا رہا ہو تو اس کے لیے تعالو ہوتا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے, یہ رسول بلا رہا ہے جب صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ تعالو کہہ رہے ہیں, وہ اوپر کھڑے ہیں اور ہمیں اوپر کو بلا رہے ہیں, بلندی کی طرف بلا رہے ہیں. اور بلندی کی طرف آنا کیا مطلب ہے, آپ کے بھی درجے بلند ہو جائیں گے لوگوں کے لیے, وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اوپر کو آئیں, برتری کی طرف آئیں, بلندی کی طرف آئیں. جو اس دعوت کو قبول کر لے گا, جو ان کے کہنے پہ آ جائے گا, وہ کدھر آئے گا, کدھر ریچ کرے گا, بہت اونچائی پہ. اونچائی ہمیشہ اچھی ہوتی نا, بلندی پہ جانا. تو اے نبی آپ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آپ ان کو کہیں, ان لوگوں کو کہ آ جاؤ تاکہ میں وہ تمہیں چیزیں پڑھ کے سناؤں. تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم, جو تمہارے رب نے تمہارے پر حرام کیے ہیں, تم آؤ, میں تمہیں, میں پڑھ کے سناتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں. اور دوسری بات دیکھیں, جو بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے نا, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے ویو میں زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. جو نیچے کھڑا ہو اس کو کیا پتا کیا ہے. اب دیکھیں ایک بندہ پہاڑ پہ مثلا کھڑا ہے, وہ دیکھ رہا ہے دور دور تک کیا ہے, کون سا خطرہ ہے, کیا چیز ہے, وہ آپ کو بلا رہا ہے اوپر آ جاؤ اوپر آ جاؤ. آپ نیچے کھڑے ہیں, آپ کو نہیں پتا پیچھے کوئی بھیڑیا ہے, پیچھے کوئی گڑا ہے, پیچھے کوئی کیا ہے, آپ کو نہیں پتا, وہ بلندی والے کو پتا ہے. تو جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلندی پہ ہیں, وہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا نیچے رہنا ٹھیک نہیں ہے, تم اوپر آ جاؤ, یعنی میری ان انسٹرکشنز کی طرف آ جاؤ. تعالو کا مطلب کوئی, آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, کہ یعنی وہ بلا رہے ہیں کس طرف, اس کی طرف, اس قرآن کی طرف, کہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں, تم اس کی طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے, اب جیسے میں نے آپ کو بتایا مشرکین نے حلال حرام بنایا ہوا تھا اور ان کو بتایا جا رہا ہے آج میں بتاؤں تمہیں, لیکن یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, یہ ہر ایک کے لیے, مومن ہے, کافر ہے, عربی ہے, اجمی ہے, جتنے لوگ ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک قیامت تک کے لیے ہر ایک انسان کے لیے یہ انسٹرکشن ہے, کیونکہ اس وقت سے آج تک ہر مذہب میں آئی ہیں, کوئی مذہب یہ ڈینائی نہیں کر سکتا, نہیں ہمیں نہیں یہ کہا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم سمجھتے ہیں نا صرف توحید ہے جو ہر مذہب میں آئی, نہیں, ناٹ اونلی توحید, توحید بھی آئی, وہ تو نمبر ون پہ آپ دیکھیں گے ہے ہی توحید کی بات, لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں جو ہیں وہ سب مذاہب میں آئی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, تو آؤ میں پڑھ کے سناؤں جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر, ان میں نمبر ون کیا ہے, اللہ تشرکو بھی شیئا, تم اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے, اینی تھنگ, کوئی بھی شے, نکرا ہے نا, میں نے نکرا میں کیا بتایا تھا, کوئی بھی, کسی بھی, کوئی چیز بھی تم اس کے ساتھ شریک نہیں کرو گے, یعنی شرک سے ممانعت پہلی چیز ہے, سب سے پہلا کام ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہیں سمجھنا. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کو نہیں سمجھنا, اس کو خدا کا بیٹا نہیں کہنا, فرشتوں کو بیٹیاں نہیں کہنا, یہ تو ایک سمپل پلین بات ہے, وہ تو سب کو سمجھ آتی ہے, یہ کیا ہے, شرک ذات ہے کہ اللہ کی ذات میں نہیں کسی کو شریک کرنا. اس کے علاوہ اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرو, صفات میں, اس کے علم میں, اس کی قدرت میں, اس کی اور جتنی صفات ہیں ان میں بھی, شیئن کا معنی کیا ہے, کسی چیز کو بھی نہیں شریک کرنا, کسی اس کی صفت میں کسی کو نہیں شریک کرنا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ دیکھیں صفات میں شرک کیسے ہوتا ہے, مثلا غیب کا علم اگر آپ کسی اور کو بھی مانتے ہیں, کہ ہاتھوں کی لکیروں میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں بھی غیب کا علم ہے, فلاں نجومی کے پاس بھی غیب کا علم ہے, فلاں یا فلاں کی بھی قدرت ہے کہ وہ بھی بصیر ہے اور وہ بھی سمیع ہے, وہ بھی جہاں پہ ہوتا ہے چاہے وہ قبر کے اندر ہے وہ ہماری سن رہا ہے, اور وہ بھی ایسا ہے جو حی اور قیوم ہے, جب سے بس اس سے وہ بس ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ ہی رہے گا, اس کا نور پیدا ہو گیا تھا اور وہ نور ریوالو کر رہا تھا عرش کے گرد, اور وہ تھا تو, اور وہ ہر جگہ حاضر ہو جاتا ہے, ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے ان کے اعمال کیا ہیں, یہ بھی ایک شرک ہے, دور بیٹھے بھی اس کو علم ہے کہ ہمارے حالات کیا چل رہے ہیں, یہ بھی ایک شرک ہے, یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے نا. پھر اللہ تعالی ہے جو رازق ہے, رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, لیکن میں اگر اللہ تعالی معاف کرے, اللہ معاف کرے استغفر اللہ, کہ اگر میں سمجھوں کہ کوئی کمپنی ہے جو مجھے رزق دیتی ہے, یہ ان سے مجھے رزق ملتا ہے, یا فلاں میرا باس ہے وہ میرا رازق ہے, رزق اسی سے ملتا ہے, تو یہ بھی ایک شرک ہے. یا میں اگر سمجھوں کہ فلاں ہے جو میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے, یا فلاں مجھے عزت دے سکتا ہے یا مجھے ذلیل کر سکتا ہے, اللہ اکبر, تو جب ہم اللہ مالک الملک تو تیر ملک کا منتشا ہوا تنزیل الملک ممن تشاوت وعز من تشاوت وذل من تشاوت, یہ جب یہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں, تو پھر ہم جب منہ سے بول رہے تھے ہم جھوٹ بول رہے ہیں, اگر ہم واقعی عزت اور ذلت کا مالک اللہ کو نہیں سمجھتے, اگر ہم واقعی یہ نہیں سمجھتے کہ جس کو چاہے اٹھا کے اوپر بٹھا دے, بادشاہ بنا دے, جس کو چاہے اٹھا کے ذلیل کر دے, اگر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو یہ تو شرک ہے نا, جس کے ہاتھ میں سمجھ رہے ہیں اسی کو تو شریک کر دیا اللہ کا. یاد رکھیں توحید آسان نہیں ہے, ہم سوچتے ہیں توحید بڑی آسان ہے, بس یہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا میں تو توحید والی ہو گئی, یہ توحید والی, توحید سیکھنے کی چیز ہے, اس کا یقین اندر بٹھانا ہے, کیونکہ شیطان یہاں پہ حملہ کرے گا بار بار, ارے وہ کہیں تجھے ذلیل نہ کر دے, ارے وہ کہیں تجھے ایسے نہ کر دے, نہیں, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, انسان کتنا بے خوف ہو جاتا ہے, کتنے اس کے ہر ڈر نکل جاتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں,
میرا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں. پھر آپ یہ نہیں کہتے ہائے وہ جو ان کو اب مار دیا تھا ٹرکی اسٹوڈینٹس کو, انہوں نے لڑکیوں نے حجاب لیا تھا, اب میں بھی اگر حجاب لے کے جاؤں گی کوئی مجھے بھی مار دیتا, تو زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ لوگوں کے ہاتھ میں. اتنا لوگوں کا خوف, تو لوگوں کو تو اللہ کا شریک بنا لیا کہ یہ مجھے جس دن چاہیں گے مجھے گولی مار دیں گے اس دن میں مر جاؤں گی. نہیں, کتنے ہمارے ہمارا ایمان ہے کیا بتائے, ایسی جب باتیں پتہ چلتی ہیں اس قدر تکلیف ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس کے بعد, سوچتے ہیں ہم توحید میں. اس کا مطلب میری جان تو پھر انسانوں کے ہاتھ میں ہے, جس دن انسان جائیں گے وہ گولی مار کے مجھے مار دیں گے, اور جب تک چاہیں گے تو مجھے زندگی ملی رہے گی. اللہ اکبر, یہ مسلمانوں کے کلمات ہیں, یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. پھر اسی طرح حقوق میں اللہ کا حق ہے کہ سجدہ صرف اس کو کیا جائے, اللہ کا حق ہے کہ نظر و نیاز صرف اس کے نام کی دی جائے, اس کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہو سکتی, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. پھر اس کے باوجود ہم نظر نیازیں کسی کے نام کی دے رہے ہیں, جھک جھک جاتے ہیں کسی اور کے سامنے. بعض کلچرز میں یہ ہے کہ ماں باپ کے آگے ایسے سجدے کی اس پوزیشن میں چلا جائے, رکوع تک پہنچ جایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن وہ بھی اجازت نہیں ہے. لیکن ہم نے بنا لیا, نہیں جی ہمارا کلچر ہے ماں باپ کے وہ اس طرح جھک جھک کے سجدے کی پوزیشن میں, رکوع کی پوزیشن, رکوع سجدہ ایک ہی بات ہے, جھکنا اس پوزیشن میں چلے جائیں گے. اسی طرح جو اختیار اللہ کا ہے کسی اور کو دے دینا, جیسے اپنے ہم نے حلال حرام کی بات کی ہے, اتھارٹی کسی اور کو نہیں دے سکتے جو اتھارٹی اللہ کی ہے. جس چیز کا بھی مالک اللہ ہے نا, اس کو کسی اور کو اس کا مالک سمجھنا یا اپنے آپ کو ہی سمجھ لینا, بعض لوگ اپنے آپ کو بھی سمجھ لیتے کہ میں تو بس خود ہی میں ہوں, بس میں ہی کروں گی تو یہ ہوگا, میں ہی محنت کرتی ہوں تو مجھے یہ ملتا ہے, میں ایسے کرتی ہوں تو یہ نہیں. یہ اللہ کا, جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے لے. پھر اسی طرح توحید کیا ہے, کہ کوئی حاکم, کوئی مالک, کوئی قانون بنانے والا, کوئی اللہ کے علاوہ نہیں ہے. جب انسان ایک اللہ کو مانے گا نا, تبھی اس کی فرما برداری بھی کرے گا, ورنہ تو کبھی اس کی غلامی تو کبھی اس کی غلامی, کبھی اس کا ڈر تو کبھی اس کا ڈر, کبھی اس سے محبت کبھی اس سے محبت, کبھی اس کی محبت کھینچ لیتی ہے آپ کو کبھی اس کی کھینچ لیتی ہے, تو کیسے اللہ کی غلامی کریں گے؟ رب کی غلامی تو نہیں کر سکتے. پھر آپ فلانے کا اگر مجھے ڈر ہے کہ یہ میری جان نہ لے لے, تو پھر ان کی غلامی کروں گی, جیسے وہ چاہتے ہیں میں ویسے چلوں گی. پھر چھوڑو یہ حجاب اور سب کچھ, کسی کو پتہ ہی نہ چلے میں مسلمان ہوں, کیونکہ اگر ان کو پتا چل گیا یہ میری جان لے لیں گے تو میرا غلامی تو ان کی کر لی نا. پھر دوستی بتوں سے ہے, کعبے سے آشنائی بھی شناسائی بھی, تو یعنی ہم یہ چاہتے ہیں دونوں طرف اپنا کام بنائے رکھیں, ادھر بتوں سے بھی دوستی, ادھر کعبے شناسائی بھی, یعنی اللہ کی طرف بھی کام سیدھا چلتا رہے, ادھر بھی ان کو راضی رکھے. دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. جب تک انسان ایک اللہ کا خوف اپنے دل میں, سب کے خوف سے بڑھ کے ایک اللہ کا خوف نہ آ جائے, ایک اللہ کی محبت سب کی محبت کے اوپر غالب نہ آ جائے, تب تک ایک اللہ کی غلامی نہیں ہو سکتی, تب تک عبادت نہیں ہو سکتی. اسی طرح شرک کی دیکھیں کئی قسمیں ہیں نا, ایک طرح کا شرک تھوڑی ہوتا ہے. یہاں پہ کہا گیا نا لا تشرکو, تو شرک ایک طرح کا ہو تو پھر بھئی آپ کو بتا دیا جائے بھئی یہ نہ کرو, بت کے سامنے نہیں جھکنا, بس ٹھیک ہے آپ کا معاملہ کلیئر ہو گیا, آپ ٹھیک ہیں, سیف ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. شرک بڑی قسموں میں آتا ہے. شرک ایک جلی شرک بھی ہے اور ایک خفی شرک بھی ہے, یعنی ایک ظاہر شرک بھی ہے جس کو سارے جانتے ہیں. مثلا یہ یہی جو آپ کو بتایا, بتوں کے سامنے جھکنا, یہ وہ, یہ ایک شرک ہے. ایک شرک خفی بھی ہے کہ انسان جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی خاطر, کسی اور کو دکھانے کے لیے, کسی اور کے آگے نمبر بنانے کے لیے جس کو کہتے ہیں, یا کسی اور کے آگے تعریف چاہنے کے لیے کوئی عبادت کا عمل کرے, کوئی دین کا عمل کرے, کوئی خیر کا عمل کرے, تو اس نے بھی شرک خفی کیا, جس کو ریاکاری ہم کہتے ہیں, ریاکاری, دکھاوا, صدقہ و خیرات میں، کسی اور چیز میں بھی، تو وہ بھی ایک شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے نا. اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے نہیں اس میں کیا، میں تو اچھی والی نماز پڑھ رہی ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ لی، یہ شرک ہو گیا. روزہ رکھ لیا، یہ کسی کو دکھانے کے لیے، یہ ایک شرک ہو گیا. کسی میں نیک لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے، یہ شرک ہو گیا. اور یہ بھی ایک شرک ہے نا کہ مجھے فلاں نے مجھے یہ بخشش دی ہے، یہ فلاں کی بخشش ہے میرے اوپر، فلاں نے مجھے یہ نقصان پہنچایا ہے، یہ شرک ہے. یہ جس کا اگر میں کہتی ہوں مثلا عمر نے مجھے نقصان پہنچایا، تو عمر نقصان نہیں دے سکتا. نقصان اگرچہ اس کے تھرو آیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اگر میں کہوں کہ عمر نے مجھے کوئی فائدہ دیا ہے، تو وہ فائدہ عمر کے تھرو ملا ہے، مگر اللہ کی طرف سے ملا ہے. یہ نہیں کہنا کہ اس نے نفع نقصان ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے. حدیث میں ہے نا کہ اگر ساری دنیا کے جن اور انسان مل کے بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں جو اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا، تو کوئی نہیں پہنچا سکتا. اور اگر ساری دنیا کے جن و انسان تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے نہیں چاہا، تو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا. یہ حدیث ہم سب کو آتی ہے، لیکن اس پہ ایمان کتنا ہے؟ اس لیے بار بار بھولتے ہیں کہ شیطان اٹیک اسی جگہ پہ کرتا ہے. یہ اب وہ کہتے ہیں نا جو آرگن ذرا ویک ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ وائرس اٹیک کرتا ہے. یہ ہمارا جب ایمان کمزور ہوتا ہے نا، شیطان بار بار ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسی باتیں ڈالتا ہے، اس سے تمہیں فائدہ پہنچے گا، ہائے وہ کو تو تمہارا کوئی نقصان نہ کر دے. اسی طرح انبیاء کو یا اولیاء کرام کو اللہ کی قدرت میں شامل سمجھنا، یا جیسے جو اتھارٹیز اللہ کے پاس ہیں ان کو سمجھنا کہ وہ بھی کچھ کام کر سکتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے شرک کے جرم کو سامنے لایا گیا، اس لیے کہ جب شرک اگر کہیں آ گیا نا، تو آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، سب نیکیاں ضائع ہیں، سب. یعنی کوئی آپ کی نیکی ایکسپٹیڈ ہی نہیں ہے، اور اس شرک کی معافی بھی نہیں ہے. دوسرے گناہوں کی اللہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، اس کی معافی کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تمہیں سولی چڑھا دیا جائے، یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے، مگر شرک نہ کرنا. بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا نا، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو میں نے کہا گو اس نے زنا کیا، گو اس نے چوری کی ہو. آپ نے فرمایا ہاں گو اس نے زنا کیا اور گو اس نے چوری کی. میں نے پھر یہی سوال کیا، مجھے پھر یہی جواب ملا، پھر بھی میں نے یہ بات پوچھی. آپ کے جواب دیا کہ گو شراب نوشی بھی کی ہو. ان جرائم، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں بے شک، لیکن ان کی سزا مل کے انسان کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ مسلم میں ہے کہ توحید پہ جو مرتا ہے وہ جنتی ہے. لیکن اگر شرک ہوگا تو پھر گیا، پھر چاہے دنیا جہان کی نمازیں اور حفظ اور قرآن اور کلاسیں اور فلاں ہو، لیکن شرک کے ساتھ نہیں جا سکتے جنت میں. استغفر اللہ ربی، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھنا. ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور میری ذات سے امید رکھے گا، میں بھی تیری خطاؤں کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے وہ کیسی ہی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو اگر میرے پاس زمین بھر کے خطائیں بھی لے آئے، تو میں تیرے پاس اتنی مغفرت اور بخشی لے کر آؤں گا، بشرطے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. گو تو نے خطائیں کی ہوں یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر بھی تو مجھ سے استغفار کرے گا، میں تجھے بخش دوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے لیے چاہے. ابن مردوے میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو بھی، چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی، یعنی اتنا حد تک کہ جلا بھی دیا جائے، تب بھی نہ شریک کرو. اس سے اب بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ شرک سے ہر ممکن، جس چیز میں شبہ بھی ہو جانا کہ اس میں شرک ہے، اس سے دور باندھ. پھر اگلا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کو ساتھ حسن سلوک کا، اچھا معاملہ کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا. احسان کیا ہے؟ کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ ایک لائن میں یا ایک مجھے فارمولا بتا دیں کہ جس فارمولے کو میں اپلائی کروں، کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے ریسپیکٹ کی جائے، ریسپیکٹ کا معنی کیا ہے، تو ایک بات بتا دیں کہ جو کی جائے. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ بس ایک لفظ آپ کو بتا دیا جائے اور آپ بس وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول، کوئی فارمولا نہیں ہے کہ 1+1 2 بتا دیا تو بس وہ لے کے چل پڑے. احسان کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے بچے کا کہا جائے اپنے بچے کو پیار کریں، اب آپ پوچھیں گی مجھے ایک فارمولا بتا دیں کہ پیار کیا مطلب ہے، کیا میں اس کو حق کروں، میں اس کو کس کروں، میں اس کو کھانا کھلاؤں، میں اس کو نہلاؤں، میں اس کی گند صاف کروں، میں اس کو ساتھ اچھا معاملہ کروں، میں اس کو سیر پہ لے کے جاؤں، میں اس کے اوپر خرچ کروں، ان بتائیں مجھے ایک بات بتا دینا. میں اس طرح سے نہیں ہے، آپ ایک بات بتائیں. ایسے نہیں ہوتا. احسان کا بھی اسی طرح مطلب ہے کہ اٹس اے پیکیج، اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ کہ آپ کو ایک بات بتا دیجیے بس آپ نے اس کے لکیر کے فقیر بن کے وہی بس کرنا. اس احسان کے معاملے میں احسان مطلب کیا ہوتا؟ حسن سے ہے نا. اچھا، حسن کا مطلب سمجھتے ہیں، خوبصورت معاملہ. احسان کا معاملہ حق سے زیادہ دینا، اس میں ادب بھی آتا ہے، تعظیم بھی آتی، ریسپیکٹ، اس میں اوبیڈینس بھی آتی، اس میں ان کی خدمت بھی آتی، اس میں ان کو خوش کرنا بھی آتا ہے، اس میں ان کی خواہشات کا احترام بھی کرنا آتا ہے، اس میں ان کو وقت دینا بھی آتا ہے، اس میں ان پہ خرچ کرنا بھی آتا ہے، سب چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. تو یعنی صرف اتنا نہیں ہے اس میں، یہ نہیں کہا گیا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کو تکلیف نہ دو. کیا کہا گیا؟ والدین سے احسان کرو. یعنی یہ اتنا کافی نہیں کوئی بچہ کہہ دے میں کون سا ان کو ہرٹ کرتی ہوں، میں کون سا ان کو کوئی تکلیف دیتی ہوں، میں کون سا ان کو ڈس اوبے کرتی ہوں. بات ڈس اوبیڈینس کی یہ نہیں آ رہی کہ ڈس اوبے نہیں کرو، بات آ رہی ہے حسن سلوک کرو، یعنی ان کو راضی کر لو اپنے سے، ان کو خوش کر دو اپنے سے، یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کے سامنے اپنے بازو بچھا دو. تو اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا بتایا گیا ہے، اس لیے کہ ان کا ہم پہ احسان سب سے بڑا ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں ان کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اور بہتر عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. اس کے بعد پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے، فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ اتنا افضل عمل ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ذلیل ہو گیا؟ فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور پھر وہ جنت میں نہ داخل ہوا، وہ ذلیل ہو گیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپے میں اگر والدین کی خدمت کرتا تو جنت اس کے لیے گارنٹیڈ تھی، لیکن وہ کتنا محروم ہے، وہ کتنا ذلیل ہے جس نے سستی کی اور اپنی جنت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا، جس نے اس کو اتنی کوئی اہمیت نہیں دی. اور جنت بڑی آسان تھی اس کے لیے، آسان جنت کو ہاتھ سے کھو دیا، اس لیے کہ والدین کو راضی کرنا آسان ہی ہے، وہ تھوڑی سی بات سے ہی خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اس نے اتنا بھی نہیں کیا کہ وہ تھوڑی سی بات کر کے اپنے والدین کو خوش کر لے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس بات سے وہ راضی ہو جاتے ہیں. ان کو خوش کرنا یہ کوئی بہت، ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑے بڑے کام نہ آپ کو کرنے پڑے، مگر اس کے لیے بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ کوئی، ہر والدین کی اپنی کوئی وہ ہوتی ہیں، مطلب یعنی ان کی خواہش یا ان کی ضرورت یا ان کا دل ہوتا ہے. کوئی کسی چیز سے راضی ہوتے ہیں، کوئی کسی اور چیز سے راضی ہوتے ہیں. دیکھا جائے گا کون سی چیز ہے جو ان کو خوش کرتی ہے. ہم دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہم اتنے کمزور تھے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ والدین نہ دیتا. آپ اپنی امیجن کریں کہ جب میں 4-5 سال کی تھی، اگر اس وقت میرے والدین فوت ہو جاتے تو میں کہاں ہوتی؟ کہیں کسی کے گھر میں دھکے کھا رہی ہوتی؟ کون کس طرح کا میرے ساتھ سلوک کرتا؟ میں کدھر جوان ہوتی؟ میں کیا کرتی؟ کون میرے لیے یہ سارے اہتمام کرتا کہ مجھے میری خواہشات پوری کرنا، مجھے اٹھانا، مجھے جھلانا، مجھے سلانا، مجھے سنبھالنا، یہ کون کرتا میرے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کو اسی لیے وہ مقام دیا کہ انہوں نے بہت قربانی دی ہوتی ہے، جب وہ اس ایج پہ آتے ہیں کہ جب ان کو ضرورت ہے تو اب یہ اولاد ان کے لیے کرے. اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو والدین اپنی ہر چیز بے لوس ہو کے اس کے اوپر قربان کرتے ہیں. جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت اب اولاد سے ہے کہ اب وہ ان کی اس طرح سے کیئر کرے. اب وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں جس پوزیشن میں پہلے بچہ تھا. مگر ہاں ایک فرق ہے, دیکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ اس کو جھڑک کے بٹھا دیتے ہیں, جدھر بیٹھو تم یہ کیا, اور وہ چپ بھی کر جاتا ہے. لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے آپ چپ نہیں کروا سکتے, وہ بعض دفعہ ریزنیبل بھی ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ ان کی باتیں بھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو یعنی بالکل یعنی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. مگر اگر یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر شرک بھی کرنے والے ہوں تب بھی آپ ان سے بدسلوکی نہیں کر سکتے. ہاں ان کی اطاعت نہیں کریں گے اس صورت میں اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے. کوئی ماں اپنی بیٹی کو کہتی بیٹے تم حجاب اتار دو, یہ کیا تم نے اب حجاب شروع کر دیے ہیں, اور یہ کیا تم نے اب قرآن شروع کر دیا, اس میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی. اس لیے کہ والدین سے بھی اوپر حق کس کا, اللہ کا. اللہ کے حق کے برابر اگر آپ نے کسی اور کو حق دے دیا تب تو شرک کر دیا, ٹھیک ہے. تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے, مگر اس کے علاوہ جو چیزیں ان میں ان کی اطاعت ہے. اگر وہ چیخنے لگتے ہیں, چلانے لگتے ہیں, اگر وہ اریزنیبل ہونے لگتے ہیں, اگر وہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کو ناپسند آتی ہیں, تو ان کے اوپر ان کے جواب میں چیخنا چلانا نہیں ہے, روڈ نہیں ہونا. پتہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی, اور واقعی وہ وقت آ گیا. والدین کو دیکھا وہ بچوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں, کہیں ہمیں کچھ ڈانٹ نہ دیں, کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں, بس ان کو بس راضی رکھنا ہے. چاہے یہ کہیں کہ سورج مغرب سے نکل رہا ہے تو ہم بھی یہی کہیں گے مغرب سے نکل رہا, تاکہ یہ ہمارے سے ناراض نہ ہو جائیں. تو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, واقعی قیامت کی نشانی یہ پوری ہو رہی ہے, واقعی آج ایسی اولاد ہے. حالانکہ اگر کوئی کسی کے بڑھاپے میں اس کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا جو مدد کرتا ہے اس کے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کسی اور کا انتظام کر دے گا جو اس کی مدد کرے گا. یہ تو ہر ایک کے لیے, تو والدین کا تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور والدین نے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو انہوں نے نہیں یہ سوچا ہوتا کہ اگر اس کے اوپر اتنا خرچ کیا تو ہمارے پیسے کم ہو جائیں گے, اس کو سکول داخل کرائیں کہ نہ کرائیں اتنے پیسے کم ہو جائیں گے, اس کا علاج کرائیں یا نہ کرائیں اتنے ہمارا پیسہ لگ جائے گا. لیکن جب اولاد خرچ کرنے لگتی تو وہ بڑی سوچ سوچ کے خرچ کرتی ہے. تو جب انسان خود والدین بنتا ہے تو شاید وہ اور زیادہ ریئلائز کرتا ہے. ایک میں آپ کو, یہ مجھے کسی نے پوئم بھیجی تھی, تو میں پوئم کیا ایک لیٹر ہے, لیٹر فرام موم اینڈ ڈیڈ, یہ کسی نے مجھے بھیجا تھا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی. بہت ہی زبردست کسی نے لکھا ہوا ہے, انگلش میں ہے, آپ لوگ بہت ایزی ہے سمجھنا سب کے لیے میرے خیال میں. لیٹر فرام موم اینڈ ڈیڈ. اب دیکھیں, اب یہ ہم شاید اس شوز میں ابھی نہیں ہے نا تو ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا, شاید ہم ابھی پھر بھی ہم جوان ہیں, اگر ہمارے بچے ہیں بھی تو ہم ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. لیکن اگر آپ دوسری طرف جا کے دیکھیں, بوڑھے والدین کے شوز میں جا کے دیکھیں تو اس وقت کیسا لگتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں وہ اس میں. دیکھیں, یاد رکھیں, جب تک ماں باپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ان کو اتنی زیادہ بچوں کی طرف سے خدمت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اور بچے ان کے اوپر ظاہر ہے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت بچے پھر بھی تھوڑے بہت ماں باپ کا سن ہی لیتے. اصل وقت وہ آتا ہے جس وقت بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کو والدین کی ضرورت نہیں رہتی, ان کے اوپر ڈیپینڈنسی نہیں ہوتی. تو جب وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے نا تب ان کا کیا رویہ ہوتا ہے, اور اس وقت تک ماں باپ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا سسٹم بنایا, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق اس طرح سے رکھے. لیٹر فرام موم اینڈ ڈیڈ. مائی چائلڈ, وین آئی گیٹ اولڈ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اینڈ ہیو پیشنس وتھ می وین آئی بریک اے پلیٹ اور اسپل سوپ آن دا ٹیبل because I'm losing my eyesight. I hope you don't yell at me. Older people are sensitive, always having self-pity when you yell. When my hearing gets worse and I can't hear what you are saying, I hope you don't call me deaf. Please repeat what you said or write it down. I'm sorry, my child. I'm getting older. When my knees get weaker, I hope you have the patience to help me get up. like how I used to help you while you were little. Please bear with me. When I keep repeating myself like a broken record, I hope you just keep listening to me. Please don't make fun of me or get sick of listening to me. Do you remember when you were little and you wanted a balloon, you repeated yourself over and over until you got what you wanted. Please also pardon my smell. I smell like an old person. Please don't force me to shower. My body is weak. Old people get sick easily when they get old. I hope I don't gross you out. Do you remember when you were little? I used to chase you around because you didn't want to shower. I hope you can be patient with me when I'm always being cranky. It's all part of getting old. You'll understand when you get old. And if you have spare time, I hope we can talk, even for a few minutes. I'm always all by myself all the time and have no one to talk to. I know you are busy with work. Even if you are not interested in my stories, please have time for me. Do you remember when you were little? I used to listen to your stories about your teddy bear. When time comes and I get ill and bedridden, I hope you have patience to take care of me. I'm sorry if I accidentally wet the bed or make a mess. I hope you have the patience to take care of me during my last few moments of my life. I'm not going to last much longer anyways. When the time of my death comes, I hope you hold my hand and give me the strength to face death. And don't worry. When I finally meet my Creator, I will whisper in his ear to bless you because you loved your mom and dad. Thank you so much for your care. We love you. ये एक मतलब ऐसे एक लेटर सा लिखा था जो बहुत ही जबरदस्त किसी ने लिखा. सुभान अल्लाह, कभी कभी हम नहीं फील कर सकते उस तरह से कि दूसरे एंड पे कैसी है. लेकिन ये चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं पेरेंट्स के लिए और वो लुक अपॉन करते हैं अपनी औलाद की तरफ इन चीजों के लिए. तो जब भी उनको इसमें हमने देखा है कि जिस किस्म की भी जरूरत हो, सुभान अल्लाह, जैसे वो दो लड़कियां नहीं थी, मूसा अलैहि सलाम गए थे तो दोनों पानी के लिए आई हुई थी. तो मूसा अलैहि सलाम ने पूछा था कि भाई क्यों आई है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा हमारा बाप जो है ना बूढ़ा है तो वो नहीं कर सकता, यानी वो नहीं आ सकता, तो हम बकरियों को पानी पिलाने आए. हालांकि बेटियां थी, आज बेटे भी इस तरह के काम नहीं कर पाते. और फरमाया, आप सबको पता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप को फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाजा है, जन्नत का दरवाजा है, इस दरवाजे को अगर तोड़ दिया तो जन्नत में नहीं जा सकते. बाज दफा माँ और बाप के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, झगड़े होते हैं या सेपरेशन हो जाती है या डाइवोर्स हो जाती है, फिर भी औलाद के लिए वो बाप ही है और उसका वही दर्जा है. ये नहीं कि हमारी माँ के साथ उसने ऐसा क्यों किया, वो उनका आपस का है. वो जो उसने किया होगा उसकी पूछ उस मुताबिक होगी, लेकिन औलाद से ये पूछ होगी कि तुमने अपने बाप के साथ क्या किया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दिन कोई शख्स अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने माँ बाप का फरमा बरदार रहे तो दो दरवाजे जन्नत के उसके लिए खुल जाते हैं, और अगर दोनों में से सिर्फ एक मौजूद है, चाहे बाप है या माँ, और वो राजी है तो एक दरवाजा जन्नत का खुला हुआ. और जिस दिन कोई शख्स अल्लाह के हुक्म के मुताबिक माँ बाप का नाफरमान हो तो उस दिन दो दरवाजे दोजख के उसके लिए खुल जाते हैं. अगर एक है माँ बाप में से तो एक दरवाजा दोजख का खुल जाता है, एक को उसने अगर नाराज किया. کہ ایک شخص نے کہا اگر وہ ظلم کریں ہمارے اوپر، ہمیں جیسے بہت کمپلینٹ ہوتی ہے نا ہمارے ماں باپ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، اگر وہ ظلم کریں، فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، تین دفعہ فرمایا. یعنی یہ نہیں کہ اگر وہ ظلم کر رہے تو پھر تم بھی ساتھ ویسا ہی شروع کر دے. انہوں نے اپنی جوانی گھلائی اپنی اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ پھر ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہو گیا کہ جب وہ اس ٹائم کو پہنچیں گے تو نہیں، تم نے اب ان کے لیے کرنا. اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو دو کام کرنے ہیں، ایک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان پر رحم کرنا جیسے انہوں نے ہم پہ رحم کیا جب ہم چھوٹے تھے. تو یعنی یہ اگر والدین دنیا میں نہیں ہے تب بھی، اگر وہ دنیا میں ہے تب بھی ان کے لیے یہ دعا بہترین ہے. بعض دفعہ ہم دور بیٹھے ہوئے کچھ زیادہ نہیں کر سکتے، مگر ہم کال تو کر سکتے ہیں، ہم ان کا حال احوال کر سکتے ہیں، ہم ان کی ضروریات کا پوچھ سکتے ہیں، ہم ان کا سے بات کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. اور دوسرا، اگر کسی کے والدین دنیا میں نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اس اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا کرنا. تو یہ، یا والدین کے دوست ہیں تو ان کے ساتھ اچھا کرنا، ٹھیک ہے. اصل میں انسان نا بڑا مفاد پرست ہے، جب تک تو والدین کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تب تک تو اس کو ان پہ سے ظاہر ہے فائدہ ملنا ہوتا ہے نا، نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ان کی پرواہ بھی کرتا ہے، ان کی چلو دیکھ بھی لیتا ان کو. لیکن جب کوئی فائدہ ہی نہیں ملنا، اب ان کا کیا ہے، تو پھر ان کو ڈال دیتا ہے ایک طرف کہ نوکر ان کو دیکھ لیں گے پچھلے کمرے میں، ان کو ڈال دو، اب ان کا کیا ہے. ایسی صورت میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے احسان کرنا ہے. یہ نہیں کہ امن نوکر ہم نے رکھ لیا تو اب ہمارا کیا، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی. وہ یعنی ایک قید میں بڑھاپے کی، کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت ان کو جس چیز سے بھی خوش ہوتے ہیں ان کا دل خوش کر دینا، ٹھیک ہے، یہ احسان ہے ان کے ساتھ. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے. اچھا، کئی لوگ نا پوچھتے ہیں، کئی بچے خاص طور پہ پوچھتے ہیں، اتنا زیادہ والدین کے حقوق کا قرآن کے اندر ہے تو بچوں کے حقوق کا کیا کچھ نہیں ہے؟ یہ ہے بچوں کے حقوق، جن کے لیے فوراً ہی بچوں کے حقوق کا آ گیا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. من املاک، یعنی تنگ دستی کے ڈر سے کہ ہم کھلائیں گے کہاں سے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس ڈر سے اپنی اولاد کو مت قتل کرو. کسی نے لاسٹ ٹائم پوچھا تھا کہ اگر کسی نے قتل کر دیا ہوا تو پھر کیا کرے، یعنی چار مہینے کے بعد، پریگنینسی کے چار مہینے بعد اگر کوئی ابارٹ کراتا ہے تو ظاہر ہے روح پڑ چکی ہوتی ہے. اب اگر ابارٹ کرانا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے قتل کرنا ہے، کہ انسانی جان کو، جان لینا ہے کسی کا، تو اس کے اندر قتل خطا تو نہیں ہے، یہ تو قتل عمد ہے، کبیرہ گناہ ہے. اب اس میں تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، دیت اس لیے نہیں ہوگی کہ قتل عمد ہے، اگر خطا ہوتا تو پھر دیت کی بات ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار کی جائے. اس میں جاہلیت کے زمانے میں تو یہ ایک بہت بری ایک رسم تھی کہ گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ظاہر ہے وہ آر محسوس کرتے تھے کہ داماد کسی کو بنانا پڑے گا، اس لیے گڑا کھود کے اس کے اندر زندہ ہی ڈال دیتے تھے. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ اس وجہ سے کہ اولاد کی ضرورتیں کیسی پوری کریں گے، ان کو کھانے پینے کو کیسے دیں گے، تو وہ اپنے بچوں کو مار دیتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی، ایسی خبریں ملتی ہیں کہ ماں نے بچوں کو سمیت خودکشی کر دی غربت کی وجہ سے، باپ نے بچوں کا گلا گھونٹ دیا غربت کی وجہ سے، کہ کھلائیں گے کہاں سے. ایون یہ نہیں ہے مطلب کہ من املاک نہیں ہے تو پھر بے شک قتل کرنا، یہ نہیں ہے مطلب. جیسے اب کوئی حرام بچے ہو جاتے ہیں کئی لوگوں کے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو ڈمپسٹر میں ڈال کے آ جاتے ہیں، سردی سے بچے بےچارا مر جاتا ہے، یا کہیں اور پھینک کے آ جاتے ہیں کہ وہ بچہ مر جائے، اس کی ان کو نہیں پرواہ ہوتی. تو نہیں تم قتل کر سکتے اولاد کو، اس اولاد، یعنی ظاہر ہے یہ والی وہ اولاد ہے جو کہ چھوٹی ہے نا، ابھی والدین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ دیکھیں اس کمزور کے لیے بھی اللہ کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کیسے کمزوروں کا ساتھ دینے والا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم ان کو کھانا کھلانے کے ڈر سے ان کو مارتے ہو، نحنو نرزقکم وایاہم، ہم کھلاتے ہیں، ہم رزق دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی، تم نے کیا رزق اپنے ہاتھ میں سمجھ لیا؟ تم سوچتے ہو کہ ہم کھلا رہے ہیں، ہم نے بچوں کو رزق دینا ہے، ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ بھائی تم کو کھلانے والے کب سے بن گئے؟ اگر ہم تمہیں بھی نہ دیتے تو تم بھی نہ کچھ کھا سکتے، تمہیں بھی نہ ملتا، تمہیں بھی تو ہم ہی دے رہے ہیں، تو کیا اگر ہم تمہیں دے سکتے ہیں تو اس کو نہیں دے سکتے؟ اصل بات پھر عقیدے کی آ گئی نا، عقیدہ توحید پہ ہی آ گئی نا بات، جب انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ بس ہاں ہم خود ہی رزق دینے والے ہیں، تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی کھلائیں گے کہاں سے، مگر یہ یقین ہونا کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو پھر یہ پرواہ نہ ہو۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہاری بھی مدد کرتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، یہ کمزور ہے۔ دوسری جگہ پہ آیا نا سورہ اسراء میں، نحنو نرزقہم وایاکم، ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی، ان کی پہلے بات آئی، یعنی رزق کے پہلے مستحق ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یہ بچے ہیں جو خود نہیں کچھ کر سکتے، ان کی خاطر ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ تمہیں کس کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے، کہ نا اس میں اس طرف اشارہ ملتا ہے نا، تم کو بھی رزق کیا پتا تمہارے بچوں کی وجہ سے ہی مل رہا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں، میں نے تو اس بات کو بہت ایکسپیرینس کیا، بہت زیادہ نوٹ کیا، آپ کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی قسمت خود لے کر آتا ہے، اور وہاں سے آپ کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں اچھا پہلے تو وہاں سے رزق کے دروازے نہیں کھلے تھے، اب اور اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جگہوں سے آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں پہلے وہ اپرچونیٹیز نہیں تھی جو بعد میں آپ کو ملتی ہیں، وہ بچے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو دیا، لیکن آج کے کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہ دیکھیں کیسے کھلائیں گے، وسائل دنیا میں کم ہو رہے ہیں اور انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور آبادیاں بڑھ رہی ہیں اور آبادی کا سیلاب اور آبادی کا جن اور فلانا اور یہ ہے اور یہ پتہ نہیں سارا کھا جائیں گے اور پھر ہمیں نہیں کچھ ملے گا۔ یہ کتنی بیکار بات ہے، کتنی بیکار بات ہے، کیونکہ وسائل بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ دیکھیں پہلے زمانے کے لوگ تو غاروں میں رہتے تھے، آج جیسے جیسے دنیا، وہ کہتے ہیں انسان بڑھتے جا رہے کیا ہوگا، اور دیکھو انسان بڑھتے جا رہے ہیں تو ان کی لائف بھی اور لگژریس ہوتی جا رہی ہے، بجائے اس کی کہ تو پھر تو وسائل کھانے والے زیادہ ہو گئے، پھر تو لوگوں کو اور زیادہ یعنی کم اس کے اوپر ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ تو بڑھتا ہی گیا کم ہونے کی بجائے۔ تو کوئی بھی یہ اگر کوئی فیملی پلاننگ بھی اس وجہ سے کرتا ہے کہ کھلائیں گے کہاں سے، تو یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے یہ۔ یا کوئی اس لیے کرتا ہے کہ اگر لڑکیاں پیدا ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا، پھر تو مجھے شرم ہوگی اور میں لڑکیوں کو کیسے رکھوں گا، تو میں جو لڑکی نہیں چاہیے اس لیے فیملی پلاننگ کرتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہاں یہ میں اس موضوع کو اس لیے ٹچ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سب خواتین ہیں اور یہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر کوسچن آتے ہیں، کیا فیملی پلاننگ کرنا پھر جائز ہے؟ دیکھیں جائز اس صورتوں میں الاؤڈ ہے، اگر آپ مثلا عورت جو ہے وہ بہت سخت بیمار ہے یا اس کی صحت ایسی ہے کہ وہ نہیں اب پیدا کر سکتی تو تب ٹھیک ہے، یا اگر مسلسل بچے پیدا ہو رہے ہیں اوپر تلے اور کوئی وقفہ نہیں ہے بیچ میں، اب گھر میں عورت ایک ہے اور ہر 10 مہینے کے بعد دوسرا بچہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے اتنے بچوں کو سنبھالنا ہی پوسیبل نہیں ہے، مشکل ہے اس کے لیے، ایک عورت کے لیے تب بھی اتنا وقفہ کرنے جائز ہے۔ یا بعض عورتوں کو آپریشن ہوتے رہتے ہیں، اتنے آپریشن ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی جان خطرے میں ہو جاتی ہے، اب ان کا پیٹ مزید آپریشن برداشت نہیں کر سکتا، اس کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ کے پیٹ ہی نہیں برداشت کر سکتا اتنے اور آپریشن کرنا، یا آپ جان خطرے میں اس کی وجہ سے، تو تب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ پرمانٹلی خود کو بانجھ کر لیں کہ اپنا یوٹرس ہی نکال دیا تاکہ جو ہے کبھی بھی نہ بچہ پیدا ہو سکے، یا آدمی وسیکٹمی کرا لیتے ہیں اپنے یعنی نالیوں کو بند کرا لیتے ہیں، کٹوا دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، جو بھی ہے جس سے آدمی کے اندر صلاحیت نہ پیدا ہو، وہ ختم ہو جائے بالکل بچے کو پیدا کرنے کی، تو وہ بالکل ناجائز ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو بانجھ کر لے وہ کرنا ناجائز ہے۔ کیونکہ انسان اپنے جسم کا مالک خود نہیں ہے، نہ تو خودکشی کر سکتا ہے نہ یہ ایسے کر سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خود ہی بانجھ کر لوں. ٹھیک ہے، بعض صحابہ نے، اس کی مسلم میں حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خسی کرنے کی اجازت مانگی تھی کہ ہم نہ مرد کر لیں اپنے آپ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی. فرمایا تھا کہ بھائی شہوت کو کم کرنے کے لیے آپ روزے رکھ سکتے ہو لیکن اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اب کیا کیا چیزیں الاؤڈ ہیں اس میں فیملی پلاننگ میں، جیسے اب کوئی پلز ہیں یا کوئی اور ایکسٹرنل جو چیزیں آپ یوز کرتے ہیں، انٹرنل کوئی چیزیں یوز کرتے ہیں، ایسی دوائیں یا ایسی رنگز ہیں یا ایسی اور چیزیں ہیں. ہمیں اس لیے اتنی واضح طور پہ یہ بتائیں کیونکہ یہ چیزوں کے بہت کوشچن آتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سٹل آپ دیکھیں گے اینڈ تک کوئی ڈائیفرام ہے یا ان کے اندر اینڈ تک وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ اٹس ناٹ 100%. 100% کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں، جس میں بھی 100% نہیں ہے نا تو اس میں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. کئی 90% ہیں، کئی وہ کہتے ہیں 99%، بٹ 100% کوئی نہیں کہہ سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں جس بچے کو آنا ہوتا ہے وہ تو پھر آگے رہتا ہے. جب بچہ آ جائے اس کے بعد پھر یہ سوچنا کہ یہ تو ہماری پلاننگ کے مطابق نہیں ہوا، آپ اس کو گرا دو، یہ عقل کی بات نہیں ہے. اس لیے کیونکہ اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے جو اذن کیا اس کے اندر آپ اپنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا ایسا ہوتا تھا؟ عزل ہوتا تھا، یعنی وڈرال ہوتا تھا، جس سے صحابہ کرام نے بھی یہ کیا ہے. یعنی بچے کی پیدائش ایک اگر پرہیز چاہتے تھے وہ کوئی، یا کوئی چاہتے تھے کہ اس میں کوئی وقفہ ہو یا کچھ ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے پہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے اس کے اوپر بھروسہ نہیں تھا، یا وہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ ہمیں رزق کا کوئی ہو. رزق آپ کو پتا ہے اس صورت کے اندر آپ نہیں کر سکتے تھے. ویسے ان جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس سلسلے میں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ صحابہ کا یہ عمل پتا چلتا ہے. تو یہ اس لیے یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس وجہ سے، تنگدستی کی وجہ سے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ تم کھاؤ گے کافی، یہ جائز نہیں ہے. یہ شیطانی عمل، شیطان یہ کراتا ہے، وہ انسان کا دشمن ہے اور وہ انسان کو ایسی چیزیں سجھاتا ہے کہ آئے اگر تم نے پیدا کر لیا نا، کھلاؤ گے کہاں سے، پلاؤ گے کہاں سے، کیسے تم افورڈ کرو گے. یہ شیطان کی طرف سے یہ باتیں ہیں. وہ کہتا ہے تو بھائی تمہیں جھنجھٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، سکون سے اپنی زندگی گزارو، دو ہی بچے اچھے کافی ہے تمہارے لیے، ہے نا. اس طرح کی باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، یہ شیطانی باتیں ہیں. اچھا، اب ایک اور طرح کے قتل کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے یہ فزیکلی قتل نہیں کرنا، اسپرچولی قتل کر دینا. جب والدین اپنی اولاد کو اللہ سے نہیں جوڑتے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسپرچولی قتل کر رہے ہیں اپنی اولاد کو. جب وہ دین کو نہیں جانتے، جب وہ آخرت کو نہیں جانتے، جب وہ دنیا کی یعنی اس میں ہی پڑ چکے ہیں کہ وہ ان کو کوئی یعنی دین کے کسی حرام حلال کا نہیں پتا، نماز کا نہیں پتا، اور چیزوں کا نہیں پتا. تو آپ کو پتا ہے نا قرآن نے کیا کہا ہے، اس کو مردہ کہا ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا. اب امن کانا مئی تن یہی نہ ہوں، ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، جو وہ مردہ تھا تو ہم نے اس کو زندہ کیا. یہ بھی قتل ہی ہے نا، یہ بھی اس کو مردہ کر دینا ہے اگر اس کو اللہ کی پہچان نہیں دی. جو بھی اپنی اولاد کے اس دین کی درستگی کے اوپر توجہ نہیں دیتے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، تعلیم کے اوپر آپ نے بڑی توجہ دی، آپ کو یہ بڑی فکر ہے میرا بچہ پراٹھے کھائے، میرے بچہ اس کو یہ ڈش پسند ہے، میں یہ ڈش بنا کے رکھوں، اس کے پاس برانڈ نیم کے کپڑے ہونے چاہیے، برانڈ نیم کا جوتا ہونا چاہیے، ہائے میرے بچے کو یہ چیز نہیں ملی اور وہ چیز نہیں ملی اور وہ گیم نہیں ملی اور فلان چیز نہیں ملی، اس چیز کی تو بڑی فکر ہے. لیکن اس کے دین کی نہیں فکر، یہ کہ وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں اس کی نہیں فکر. نماز کو سکھائی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. ماں کو اپنی بیوٹی پارلر پہ جانے کی پرواہ ہے، اپنی جاب کی پرواہ ہے، اپنے کیریئر کی پرواہ ہے، اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ رکھنے کی پرواہ ہے، لیکن یہ نہیں پرواہ ہے کہ اولاد کے دین کا کیا حال ہو رہا ہے. تو یہ بھی قتل ہے اولاد کا. اگر اس کو آپ نے سینما کا راستہ تو دکھا دیا لیکن مسجد کا راستہ نہیں دکھایا تو آپ نے قتل کر دیا اس کا. یہ بھی قتل اولاد کے مجرم ہو گئے پیرنٹس، کیونکہ یہ جو ظاہری قتل ہے یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی کو آپ نے ختم کر دیا نا. لیکن اگر آپ نے اس کا اسپرچولی قتل کر دیا نا تو آپ نے اس کی ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کر دیا. جہنم کی زندگی جو ہے وہ بھی کوئی زندگی ہے, وہ تو موت سے بھی بدتر ہے, موت سے بھی بدتر. وہ زندگی کے لیے اس کو تیار کر دیا اور پھر اس کا اثر صرف ان تک نہیں رہتا, اگلی نسلوں تک جاتا ہے. وہ جب بچے باپ بنتے ہیں یا جو لڑکیاں وہ بچیاں ماں بنتی ہیں تو وہ اپنی آگے کیا تربیت کریں گی. ایک پیرنٹس کی غفلت سے دیکھو کتنا آگے تک افیکٹ جاتا ہے. تو ایک کرائم یہ ہے, ایک جرم یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو ختم کر دینا, اور ایک جرم یہ ہے کہ اس کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو آپ نے تباہ کر دیا. اس لیے یہ قتل بھی نہیں کرنا, اس طرف بھی توجہ دینی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی. تربیت کریں اور دعا کریں, دو کام کرنے. صرف تربیت سے بھی کام نہیں بنے گا اور صرف دعاؤں سے بھی کام نہیں بنے گا, دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. وَلَا تَقْرَبُوا, اور نہ تم قریب جانا, الفواحش, فواحش کی, بے حیائی کے, ما ظہر منہا وما بطن, جو کھلے ہوں اور جو چھپے ہوں. اللہ اکبر. دیکھو یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ احکامات ہیں, کھلے چھپے برائی کے, بے حیائی کے کاموں کے پاس نہیں جانا. شیطان نے تو بے حیائی کا کام اس دن ہی شروع کر دیا تھا جس دن اس نے, آگے ہم سورہ آراف میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو, کہ آپ کے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے جنت میں, ننگا کر دیا تھا ان کو. یہ شیطان نے اس کام سے شروعات کری تھی, کرائی بے حیائی سے تھی. پھل بھی کس لیے کھلوایا تھا؟ تاکہ ان کے کپڑے اتر جائیں. فحاشی کو کون پسند کرتا ہے؟ صرف شیطان. شیطان حکم دیتا ہے, بلاتا ہے فحاشی کی طرف. فحاشی کیا ہے؟ بے حیائی, شیم لیس کام. دیکھیں, اور ان کے اندر سب سے بڑا فحاشی کا کام کیا ہے؟ زنا. عمل قوم لوط جو ہوموسیکشوالٹی ہے, ننگا ہونا, محرمات سے نکاح کرنا, فحش کاموں کی ویسے تو لسٹ بنائی جانا بہت بہت زیادہ ہے, لیکن یہ میں نے آپ کو زنا, یہ بہت بڑے بڑے فحاشی کے کام بتائے. اچھا, اب یہ جو ہمیں برا لگتا ہے نا, آئے ہمارے پر اتنی پابندیاں کیوں ہیں, آدمیوں کے ساتھ مکس اپ ہونے سے کیوں, اسلام اتنا اس میں ریجڈ ہے, فلاں ہے, بھائی مکس گیدرنگ کیوں نہیں کرنے دیتے, یہ کیا بات ہوئی, اسلام کیوں اس کے اوپر اتنا کرتا ہے, ہمیں بڑی اس پہ تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ ہمارا دین اصل میں جو بڑی فحاشی کے کام ہے نا, یعنی زنا ہے, اس کے راستے کو بھی بند کرنے چاہتا ہے کہ یہ راستہ بند ہو جائے فحاشی تک. یعنی یہاں پہ آپ نوٹ نہیں کر رہے کہ یہ نہیں کہا گیا فحاشی نہ کرو, بے حیائی کے کام نہ کرو, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا. یہاں پہ نوٹ کریں, ولا تقربوا, قریب بھی نہ جانا. تم نے اس راستے پہ بھی نہیں جانا جو فحاشی کا ہے. ایسی کوئی گیدرنگ ہے جو فحاشی کی ہے, جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں, یہاں پہ انہوں نے بے حیائی کے کام کرنے ہیں. اللہ اکبر. ایک تو ایک بات مجھے بھول ہی گئی کہ ہماری تو بے حیائی کی ڈیفینیشن جی آج ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے نا. کئی کام آپ کو بے حیائی کے لگتے ہی نہیں, آپ بیٹھ کے ان کو انجوائے کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے, اس میں بے حیائی کی کیا بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ بے حیائی اتنی کامن ہو گئی ہے کہ وہ اب برائی لگتی ہی نہیں ہے. ہماری فطرت اتنی مسخ ہو چکی ہے نا. اب ایک بچہ بھی ہے نا, اس کو بھی ننگا کرے نا تو وہ, حالانکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے, وہ بھی اپنے شرمگاہ کو چھپاتا ہے. آج بے حیائی اتنی کامن ہے, ننگے ہونے کو اچھا سمجھاتا تھا اور ننگا ہونا یہ کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی. ہم خود اپنے کپڑے اتار اتار کے دکھاتے ہیں, بازو اتار دیے, گلے بڑے کر دیے ہم نے. دیکھو شیطان, حالانکہ گلا بڑا کرنے میں کیا ہے, شیطان نے دیکھو عورت کو ننگا کیا. مرد آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ چھوٹی چھوٹی شارٹس پہن کے پھر رہے ہیں, ان کی ہمیشہ گھٹنوں تک ہوں گی. عورت کی کیوں چھوٹی ہیں؟ مردوں کو نہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ بنیان پہن کے جا رہے ہیں, لیکن عورتیں پہنیں گی سلیو لیس. مردوں کا کوٹ پہنا دیے, مردوں کے پینٹے آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ, ان کو حکم ہوا کہ ٹخنے ننگے کرو, لیکن آپ ان کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ ٹخنے ننگے کرے, اس کو پینڈو سمجھا جائے گا. لیکن عورت تم ٹخنے ننگے کرو, پتہ نہیں چلتا پیچھے کون کرا رہا ہے, سمجھ نہیں آتی آپ کو, شیطان ہے پیچھے. اس کو ننگا کرا دیا, اس کو کیپریز پہنا دی کہ وہ ننگی ہو جائے. فرمایا تم نے قریب بھی نہیں جانا، یعنی تمہارا اسے واسطہ ہی نہیں، تمہارا تعلق ہی نہیں، جہاں بے حیائی ہے وہاں سے تم دور رہو، اس چاہے وہ مجلس ہے، چاہے کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بیٹھنے سے میرے کانوں میں کوئی بات پڑے گی، یہ میں نے یہ مثلا کوئی فلم ہے، کوئی ڈراما ہے، کوئی چیز ہے، اس میں یہاں پہ یہ میں دیکھوں گی تو اس میں کوئی بے حیائی کا سین آئے گا، نہیں، اس کے قریب بھی نہیں جانا، جس سور سے بے حیائی آ رہی ہو وہاں بھی نہیں جانا. اور کہا گیا جو سامنے ہے اور جو چھپی، ظاہر ہے اور جو چھپی بھی ہے. چھپی بھی کا مطلب کیا؟ یعنی ایک چھپی بھی کیا ہے کہ اکیلے میں آپ کر رہے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں، یہ فلمیں ہم دیکھ لیتے ہیں، بچوں کو نہیں دکھانے. اللہ اکبر، بچوں کو نہیں دکھانے. اب پتا ہے سب سے زیادہ غیرت والا کون ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو تو غیرت بچوں سے آتی ہے، یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ان کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں بھی غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. سب سے زیادہ یہ غیرت ہی ہے کہ اس نے تمام بری باتوں کو حرام کراتی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے، اللہ سے زیادہ. صحیح حدیث میں اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے ساری بے حیائیوں کو حرام کر دیا، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ. اور آپ دیکھیں لیکن اتنا ہی انسان کا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں فلموں میں کچھ مسالہ ڈالو تاکہ لوگ جو ہے نا اس سے ذرا اٹریکٹ ہوں. لوگوں کا ذوق کیسا ہو گیا، بے حیائی کو دیکھ کے مزے لیتے. وہ سین، وہ جو خلوت کا ٹائم ہوتا ہے مرد اور عورت کا اکیلے، جب ان کی شادی ہوتی ہے، وہ نائٹ جو ان کی اکیلے ہوتی ہے، آپ اس وقت کسی کے کمرے میں جا کے بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، لیکن آپ ٹی وی پہ ضرور دیکھیں گے کہ اس کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا بات کر رہے ہیں. اس وقت ہماری آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی، اور یہ ایسے سین دیکھ دیکھ کے نا حیا ختم ہوتی جاتی ہے. پہلے شروع میں ایک سین دیکھا تو اس وقت تھوڑی سی شرم آئی، پھر اس کے بعد وہ شرم ختم ہو گئی، اب اس سے بھی اوپر کا سین دیکھ لیا تو اب وہ اس کی بھی شرم ختم ہوئی، پھر اس سے بھی اوپر چلے گئے. اسی طرح شیطان انسان کو کیسے بے حیائی کے راستے پہ لے جاتا. پھر دیکھو چھپے ہوئے تو اکیلے میں، چاہے اب وہ یانگسٹرز ہیں، ماں باپ کا ایک ڈر ہوتا ہے، اب چھپ کے کوئی برائی کر رہے ہیں، یہ بے حیائی بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ چھپ کے کرو، کسی کے سامنے نہ کرو، چاہے وہ بچے ہیں. اگر آپ کو کوئی بے حیائی کی چیز ہے، بچوں سے ہی آپ کو شرم آتی، اللہ سے نہیں شرم آتی، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور وہ سب سے زیادہ حیا والا ہے. بچوں کو سلا کے ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ جائز ہو گیا. اگر کوئی چیز حرام ہے تو وہ سب وقت ہی حرام ہے، یہ نہیں کہ بچوں کے سامنے نہ دیکھیں ہم ویسے ہم دیکھتے رہیں. یا ہمارا باپ یا ہمارا بھائی بڑا غیرت والا ہے تو اس کے سامنے نہ یہ کام ہو اور ویسے چھپ چھپ کے لڑکیاں کوئی کام کرتی رہیں. ہم کہہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں آج کل، اٹس ناٹ دیٹ بیڈ، کیونکہ ہمارے لیے پیمانے ہی بدل گئے نا، کرائٹیریا ہی بدل گیا، بار بہت اونچی کر دی ہم نے، ہر چیز ہی نکل جاتی ہے اس میں سے. اور اسی طرح بتانا میں کیا ہے، جو دل کے اندر ہے، بے حیائی دل میں رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا آنکھوں کا زنا بھی ہوتا ہے. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا. زبان کا زنا بولنا. دیکھیے زنا صرف شرمگاہ نہیں کرتی ہے، آنکھوں سے شروع ہوتا ہے. ایسی چیزیں، ایسی تصویریں انٹرنیٹ پہ دیکھنا، اخباروں میں دیکھنا، رسالوں میں دیکھنا، فلموں میں دیکھنا، ٹی وی پہ دیکھنا، کہیں پہ بھی، آج کل تو کارٹونوں کے اندر بھی شروع ہو گئی ہیں، سب آنکھوں کا زنا ہے. آنکھ کیسے زنا کرے گی؟ دیکھ کے ہی کرے گی نا. کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے. کانوں کا زنا کیا ہے؟ ایسی باتیں سننا، ایسی شاعری سننا. اب تو گانوں میں ایسی شاعری ہے، میوزک میں، میوزک تو ہے ہی، کہا گیا کہ شیطان کا گانا ہے. گانا کے اندر جو شاعری ہے، اس کے اندر جذبات کو بھڑکا دینے والی شاعری ہے، وہ ہے کانوں کا زنا. زبان کا زنا ہے ایسی باتیں بولنا، ایسی گندی باتوں کو، فحش باتوں کو زبان سے ادا کرنا. اور گالم گلوچ جو ہے نا، وہ بھی فحاشی ہے، اس کو بھی فحاشی کہا گیا، گالیاں دینا. دل کا زنا کیا ہے؟ ایسے خیالات دل میں لے کر آنا. اب وہ تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو کیا پتا میرے دل میں کیا خیال ہے، اور کسی کو کیا پتا میری آنکھ کہاں دیکھ رہی ہے، کسی کے کس طرف دیکھ رہی ہے، کیا پتا. اگر اللہ جانتا ہے خائنات العیون وما تخفی الصدور، جو دلوں کے اندر خیانتیں چھپی ہوئی اور جو آنکھوں میں خیانت کرتی ہے اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے. اسی طرح ہمارے آپ دیکھیں ایسے کئی جوکس بھی ہیں جو بے حیائی پہ مبنی ہوتے ہیں، کامیڈیز ایسی ہیں جو بے حیائی پہ مبنی ہوتی ہیں، اس کو پھر سن سن کے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا، اللہ اکبر. پھر اسی طرح آج ایسے جو دن ہیں کئی منائے جاتے ہیں، مثلاً ویلنٹائن ڈے فحاشی کا ایک بہت بڑا سمبل، اس کو وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، پھر کیا ہو گیا؟ فلاور ہی تو دے رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ اب آپ نے ویلنٹائن ڈے بھی حرام کر دیا. یہ فحاشی کا سمبل ہے کہ کس چیز کی، کیا اس کی بیس ہے؟ یہ پہ تو دیکھیں، اب پھر دیکھیں گے کیا یہ ٹھیک ہے، کیا یہ لیجیٹیمیٹ ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ جب آپ بے حیائی کی چیزیں فلموں میں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی محرم نہیں ہے اور کوئی ایسا کسی کے ساتھ صحیح والا تعلق نہیں ہے اور اس کے ساتھ غلط تعلق کوئی کر رہا ہے، غلط اس کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے، تو وہ صحیح ہو جاتا ہے جو عام زندگی میں صحیح نہیں ہے لیکن فلم میں صحیح ہے. اسی لیے تو برائیاں پھر معاشرے میں اتنی پھیل جاتی ہیں، کیونکہ وہی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ تو عام ہی ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ عورت کا ایک طرح کا لباس پہن کے باہر نکلنا اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، آج وہی لباس کتنے عام ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. آج گلے میں دوپٹہ ڈالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک زمانے میں تو وہ بہت بڑا مسئلہ تھا. ایک زمانے یہ بہت مسئلہ تھا کہ کوئی ڈیٹ پہ جائے کسی کے ساتھ یا کسی کا افیئر ہو کسی آدمی کے ساتھ، آج وہ کوئی پرابلم ہی نہیں، عام لڑکے لڑکیوں کے افیئرز ہیں. ایک زمانہ ہوتا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا نام بھی ایک گالی ہے، اور آج بوائے فرینڈ ہے گرل فرینڈ ہے، کہتے ہیں واٹس دا بگ ڈیل، فرینڈ ہی تو ہے. ایک وہ وقت تھا کہ عورت کسی کے سامنے ناچے، کسی کی بیٹی کسی کے سامنے ناچے، وہ ایک برائی، بہت بڑی برائی تھی. کیسے وہ تو ایسی عورتیں ناچتی تھیں جو کہ بری عورتیں سمجھی جاتی تھی. آج اتنا وہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ہماری اپنی بچیاں ناچیں گی اور لوگ ان کی موویز بنائیں گے، وہ جو مووی والا بلایا ہوا ہے وہ مووی بنائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی کوئی بے حیائی، اس میں بے حیائی کی بھی کیا بات ہے، مووی تو بنتی ہے اور وہ تو خوشی نہ منائے ہم، ہماری بیٹی ناچے گی سب کے سامنے اور کتنا اچھا ڈانس کر رہی ہے یہ. یا اللہ ہمیں کیا ہو گیا، ہمارے ایمان کہاں چلے گئے؟ فرمایا لا تقرب الفواحش، انسان کا اندر کہتا ہے کہ یہ بے حیائی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہم بند سنور کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ مووی والا ہماری مووی بنا رہا ہے، کہاں سے بنا رہا ہے، کدھر کلوز اپس لے رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں. فوٹوگرافر آ رہا ہے اور میاں بیوی کو کہہ رہا ہے آپ ایسے ایسے پوز بناؤ جو کہ وہ بیڈ روم میں ہی ایسے پوز بنائے تو اچھا لگتا ہے، اور وہ ویسے پوز بنا کے اور بڑی بڑی تصویریں کر کے ان کو لگاتے ہیں. دیکھنے والے کو بھی شرم آتی ہے کہ یہ میں نہ دیکھوں، یہ ان کی پرائیویٹ بات ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھا فحاشی کیسی عام ہو گئی ہے. آپ بڑے بڑے بل بورڈ ہیں، بڑے بڑے سائنز دیکھتے ہیں، ان میں عورتوں کی اتنی بڑی بڑی تصویریں ہوتی ہیں، کوئی اشتہار عورت کے بغیر مکمل نہیں ہے. مرد کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہ ایک بے حیائی نہیں ہے کیا؟ نہ محرم عورت کی طرف دیکھنا کیا بے حیائی نہیں ہے؟ عورتیں کہتی ہیں ہم تو آدمیوں کو دیکھ سکتے ہیں، بھلے آدمی عورتوں کو نہ دیکھے، ہم تو آدمیوں کو دیکھ سکتے ہیں. آدمیوں کو آپ دیکھیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب عورت کسی فلمی ہیرو کو دیکھتی ہے، کیا اس کے وہی جذبات ہیں جو کہ ایک نیوز کاسٹر کو دیکھتی ہے؟ تو بے حیائی کے بہت سارے شیڈز ہیں. بے حیائی بہت طرح سے ہمارے اندر کریپ ان کر گئی، ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہے، گھر گھر میں بے حیائی کی باتیں ہیں. لیکن آج وہ حال ہو گیا ہے کہ برائی بھی برائی ہی نہیں لگتی کسی کو. سب ماں باپ بھی اور بھائی بھی بیٹھ کے ایک ایسے سین دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ اتنی بے حیائی کے ہیں کہ انسان شرما جائے، مگر وہ ان کو کوئی شرم نہیں آتی، خواتین کو، بیٹیاں، بہنیں، بیچ میں سبھی بیٹھے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہوتا ہی ہے، اس میں کیا بات ہے. اللہ اکبر. ایک کمرے میں بھی ایک عورت اور مرد کو اکیلے نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ شیطان آ جاتا ہے. اور آج ہمارا کیا حال ہے، مرد اور عورتیں، جوان بیٹیاں، بیوی کسی کی کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں حیا عطا فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ. اگر ایک چیز رخصت ہوتی ہے نا تو دوسری بھی چلی جاتی ہے. سوچیں، حیا ایمان کا فرمایا حدیث میں، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت لے جاتا ہے، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم آگ تک لے جانے والا ہے، ترمذی کی حدیث. تو جو میں نے آپ کو بتایا نا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں ساتھ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایمان والے ہیں، اگر حیا چلی گئی نا، ایمان بھی جا چکا ہے، اٹس گون، اور ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھے بیٹھے. جب بے حیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم ان کو بیئر کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں، تو آپ کا مطلب ہے کہ حیا اور ایمان رہ گئے ہیں ہمارے اندر. کم از کم ہم قرآن پڑھنے کے بعد یہ دیکھیں کہ حیا کیا چیز ہے، کیسے حیا ہونی چاہیے ہمارے اندر، کیونکہ اس کی ہم نے بیعت کرنی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے تو آپ نے فرمایا تھا کون میرے اوپر ان چیزوں کے اوپر بیعت کرے گا؟ آپ بیعت کرنا چاہیں گی؟ آپ بیعت کریں گی ان باتوں پہ؟ کیا آپ واقعی فحاشی سے دور رہ سکتے ہیں؟ جب ایسی ای میلز کبھی کبھی آ جاتی ہیں جن کے سبجیکٹ میں لکھا ہوتا ہے، کوئی ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں، اس وقت آپ اس کو کلک کرتی ہیں یا چھوڑ دیتی ہیں؟ اور جگہوں پہ کوئی پتہ نہیں انسٹاگرام ہے کہ کیا ہے، ان پہ لڑکیوں نے اپنی تصویریں لگائی ہیں یا لڑکوں کی تصویریں لگی ہیں، کیا یہ بے حیائی نہیں کہ ان کو دیکھتے رہنا؟ یا جو اپنی تصویریں لگا رہے ہیں، کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ اب وہ کیا پتہ کس کے گھر میں کون مرد دیکھ رہا ہے؟ آپ نے اپنے سب اوپن کیے ہیں، یہ ہم یہاں گئے، ہم وہاں سے آئے. کیا آپ ہر ایک مرد کی نیت جانتے ہیں اور اس کی نیت کا آپ کو پورا بھروسہ ہے؟ یاد رکھیں، اس کو جاننے کے لیے کوئی بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہچان سکتے ہیں اس کو. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی آنکھیں دوسری طرف پھیر لیں، وہ الگ بات ہے. اور بے حیائی نا قوموں کو لے ڈوبتی ہے، لے ڈوبتی ہے. اس معاشرے نے بے حیائی سے کیا پایا ہے بتائیں؟ آج سنگل پیرنٹس، سنگل مومز، عورتوں کو پتہ ہی نہیں ان کے بچوں کے باپ کون ہے، یہ پایا انہوں نے. اور آج ہم سوچتے ہیں ان کو فالو کریں گے تو ہم نے بھی شاید ترقی کر لینی ہے. ان کی ترقی دوسری کاموں کی وجہ سے ہوئی ہے، اس بے حیائی کی وجہ سے نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بے حیا ہو جاؤ نا تو جو چاہے کر ڈالو، پھر جو مرضی کرو، پھر کیا رہ گیا تمہارے اندر؟ مطلب یہ، جب اگر بے حیائی آ گئی تمہارے اندر تو پھر اور کیا رہ گیا؟ پھر جاؤ جو مرضی کرو. ولا تقتل النفس، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو. کون سی؟ التی حرم اللہ الا بالحق، مگر وہ جس کو اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ یعنی قتل کر سکتے ہو لیکن حق کے ساتھ قتل کرو. حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اگر کسی نے حق قتل کرنا کیا ہوتا ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، قصاص کے طور پہ اگر جو اس کو قتل کرے گا یعنی پھانسی دے گا، یا جو پھانسی گھاٹ کا جو وہ ہوتا ہے جس کے ذمہ لگایا ہوتا ہے وہ اس کو مار دیتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے. یا کوئی شادی شدہ زانی ہے، اس کو جب رجم کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کے مارا جاتا ہے، تو اب کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے حق کے ساتھ قتل کرنا، یہ اس کی سزا تھی. یا جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی بھی سزا قتل ہے. تو یہ حق کی باتیں ہیں جن کے اوپر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ، یا حربی کافر ہے یعنی جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، تو اس کو بھی ظاہر ہے قتل ہی کریں گے نا. اس کے علاوہ کسی کی جان نہیں لی جا سکتی، چاہے کوئی مسلمان ہے چاہے کوئی کافر ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی کافر ہیں تو ہم جو مرضی کریں اب ان کے ساتھ، تو اب ہمیں پتہ نہیں کوئی خود ہی چھٹی مل گئی ہے، ایسی کچھ بھی نہیں ہے. اسے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ذمی بھی ہے نا، ذمی کون ہوتا ہے؟ جس کا ذمہ مسلم حکومت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی مسلم حکومت اس کو پروٹیکشن دیتی ہے، وہ مسلم کنٹری میں رہتا ہے لیکن وہ خود غیر مسلم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ذمی غیر مسلم کو قتل کر دے جو، تو اس نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اور جو شخص اللہ کے عہد کو توڑ دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا، اور جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آتی ہے. یعنی اتنا یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلم سٹیٹ میں رہ رہا ہے، مسلم سٹیٹ کی پروٹیکشن میں ہے، وہ وہاں پہ امن و امان سے رہ رہا ہے، اور لوگ اس کو قتل کر دیں گے بھئی یہ اس نے ایسے کیا، یا کوئی بھی وجہ سے، تو حضرت عثمان کو جب باغیوں نے اپنے نروے میں لے لیا تھا نا, وہ محصور ہو گئے تھے اور ان کو قتل کرنا چاہتے تھے, تو حضرت عثمان نے لوگوں کو یہی حدیث سنائی تھی کہ ان تین چیزوں کی سوا, یعنی شادی شدہ جو بدکاری کر لے, یا کسی کو قصاص کے طور پہ, یا دین چھوڑ دے مرتد ہو جائے, اس کے سوا کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ میں نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی, نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے, نہ میں دین چھوڑنے کا وسوسہ بھی میرے دل میں آیا ہے, پھر تو مجھے کس بات پہ قتل کرتے ہو؟ یعنی کسی طرح بھی کوئی مسلمان پھر دوسرے کو وہ نہیں کر سکتا قتل, اس کی جان نہیں لے سکتا. ایون اگر کوئی ارادہ بھی کرتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کا, تو اس کو بھی جہنم ہے اس کے لیے. اس لیے کہ بتایا تھا نا آپ کو حدیث کے قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہیں. پھر تو وہ بھی اس کو قتل کرنے گیا تھا, وہ بھی اس کو قتل کرنے آیا, ایک نے کر دی اور دوسرا ارادہ رکھتا تھا. تو قاتل کے اوپر دنیا اور آخرت تنگ کر دی جاتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے یہ. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ ہے جس کی وصیت کرتا ہے تم کو تاکہ تم عقل سے کام لو, سمجھو ان باتوں کو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی وصیت کی ہے. وصیت کون کر رہا ہے؟ تاکید کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر آپ کی والدہ, آپ کے والد آپ کہتے ہیں دنیا سے جاتے جاتے مجھے یہ وصیت کر گئے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ بات مانتے ہیں نا. یہ وصیت اللہ تعالیٰ کر رہا, اس کا احترام کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کا احترام کرنا ہے, اس کو ماننا اللہ کی بات کو ماننا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ وقت مکمل ہو گیا تو یہاں تک ہی آج ہم رہنے دیں گے, کیونکہ میں تیزی سے نہیں ان آیات سے گزرنا چاہتی ہوں, بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم باقی پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں انشاءاللہ ان آیات کی.
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.